اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بيدي محمد وآل محمد. اپنے تمام مرحومین کے لیے شہداء علماء فقہا اور ربا سب کی ارواح کی بندگی کے لیے سورہ فاتحہ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین معبود الیہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر درود بھیجا محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بجگہ محمد وآل محمد۔ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس ماہ مبارک میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے توسل کی توفیق دی۔ ان تمام توفیقات کا شکرانہ بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجا محمد وآل محمد۔ اسلامی نظام حیات اور ماہ مبارک رمضان، اس حوالے سے چند دروس کا آغاز ہوا، اور پہلے درس کے اندر یہ آپ نے چل کے یہ آپ نے ثابت کر، اس میں ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ انسانی معاشرے کی مشکلات کس سطح پر ڈیل کی جا سکتی ہیں، اس کی کتنی سطح ممکن ہے۔ عرض ہوا کہ انسانی معاشرے کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کی ایک سطح ہوتی ہے جو بہت عوامی ہوتی ہے، پسند بھی آتی ہے لوگوں کو، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے آسانی سے، لیکن وہ مشکل کا بنیادی حل نہیں ہے۔ مثلاً عرض ہوا کہ جیسے شہر کے اندر کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کچھ لاشیں پڑی ہیں، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو کہے کہ میں لاش دفناؤں گا، یہ مشکل بہت اچھی ہوتی، یہ حل اس اعتبار سے اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، فوری عمل کر دیتا ہے، فوری نتیجہ دیتا ہے، کرنے والوں کو بھی پسند آتا ہے کہ فوری نتیجہ مل گیا، لاش کی دفنا دی گئی، جس کی مدد مل رہی ہوتی ہے اس کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ رزلٹ فوری ہوتا ہے، بر وقت ہوتا ہے۔ لیکن عرض ہوا کہ یہ مشکل کا پائیدار حل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو مشکل کا حل ہے ہی نہیں، بعض اوقات حل ہے ہی نہیں، اور ظالم بھی اس میں ساتھ دے دیتا ہے، جو مار رہا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ چیزوں کو چھپانے میں مدد مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کرنا ضرور ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ لمبی مدت پہ کام کر رہے ہیں تو اس مشکل کو اس طریقے سے ہم چھوڑ دیں گے، بس ہم سوچیں لاشیں اٹھائیں گے ہی نہیں، کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو ہم ایک پانچ سالہ یا دس سالہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں گے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس سطح پر جا کر بھی حل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد شاید مثال امیر المومنین کی حیات طیبہ سے دی گئی، کہ امیر المومنین شبوں کو نکلتے تھے اور یتیموں غریبوں محتاجوں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ یہ فوری حل ہے، بنیادی حل تو نہیں ہے لیکن حل ضرور ہے، اس سطح پر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسری سطح یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، یہ جو لاشیں پڑی ہیں، یہ کن لوگوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو ہمیں دوسری سطح ملتی ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان ظالموں کو اگر سامنا نہیں کیا جائے گا تو یہ لاشیں آتی رہیں گی، ان لاشوں کو ہم اٹھاتے رہیں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس وقت اس ظالم کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پچھلے حل کے مقابلے میں یہ حل پائیدار حل ہے، لیکن لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، پسند اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ مشکل حل ہے۔ کل تک اگر آپ لاش لے کے کھڑے تھے کہ میں دفنانے جاؤں گا تو دس لوگ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن آج اگر آپ کھڑے ہیں کہ میں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑوں گا تو اب دو مشکلات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ظالم آپ سے بدلہ لے گا، دوسرا کوئی آپ کا ساتھ بھی نہیں دے گا، آپ کو اکیلے ہی یہ کام کرنا پڑے گا۔ بہت لوگوں میں شعور پھیلے گا جب آپ ظالم کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کا ساتھ دے دیں گے، بہت شعور کے بعد تنہ تنہا آپ کو کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس حل کی طرف کم لوگ جائیں گے، اس حل کی طرف کم لوگ جائیں گے، جو اس حل کی طرف جائے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس حل کو اپنی اولاد کے لیے تجویز فرمایا کہ یہ حل کرنا ہوگا، لہذا فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ایک تیسرا حل ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ معاشرے میں ظالم کیسے بنتا ہے۔ اصل انسان کی طبیعت میں ظلم آتا کب ہے؟ تو خدا تعالیٰ کی قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اگر ان تعلیمات کو دیکھیں کہ فرماتا ہے کہ جیسے انسان اپنے اندر احساس کرتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، الرآہ مستغنا، بس یہاں پہ ظلم کرتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے کہ میں اپنے اندر بے نیاز ہوں بس یہاں پہ ظلم کرتا ہے، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، انسان یقیناً طغیان کرے گا، بغاوت کرے گا جیسے ہی دیکھے گا کہ میں بے نیاز ہوں، یعنی جیسے وہ دیکھتا ہے خدا نہیں ہے میں ہی میں ہوں، آخرت نہیں ہے میں ہی میں ہوں، بس یہاں پہ ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اس کا آپ مطالعہ فرمائیں گے، جگہ جگہ قرآن کریم میں آخرت کی آیات ہیں، توحید کے بارے میں آیات ہیں، بنیادی ترین مباحث کے اوپر آیات ہیں۔ آج ایک مصیبت میں پڑا آدمی جب قرآن کریم اٹھا کر دیکھتا ہے کہتا ہے میرے لیے کیا حل ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس سے میری مشکل کیسے حل ہوگی۔ اگر ایک آدمی کو ہم یہ بتا رہے ہیں آخرت میں یہ ہوگا تو وہ کہے گا میری مشکل یہ ہے کہ مجھے کوئی آدمی یہاں پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق تیسری سطح پر ہے، بنیادی ترین سطح پر ہے۔ اگر انسانوں کے ذہنوں میں قیامت ہو آخرت ہو تو ظلم نہیں کریں گے، اگر اس کو پتا ہو کہ میں جو یہ غلط حرکت کی اس کے نتیجے میں مجھے 6000 سال عذاب اٹھانا ہے، کون ظلم کرے گا؟ دیوانہ ہوگا تو ظلم کرے گا۔ مشکل ساری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر پتہ ہو تو نہیں کریں گے۔ اب اہل بیت علیہ السلام قرآن کریم اس بنیادی ترین سطح پہ لے جا کر مشکل کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے اندر مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ قرآن کریم تو کہہ رہے ہیں جو ظلم کرے گا انسانوں کے ساتھ اس کو ہم یہ کریں گے، ہماری مشکل کیسے حل ہوگی؟ آج جو لائٹ جا رہی ہے اس کو کیسے حل ہوگا، کیسے حل کریں؟ آج جو ٹریفک کی مشکل ہے اس کو کیسے حل کریں؟ آج چند لوگوں کو گھر نہیں مل رہے ہیں اس کو کیسے حل کریں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہاں سے صحیح کرنے کی کوشش کرو تو آخر تک معاملہ صحیح ہوگا، اور اگر وہاں سے صحیح نہیں کیا تو نیچے پیٹتے رہیں گے ہم اور آپ، لیکن مشکل اوپر حل نہیں ہو پائے گی۔ اب چھوٹی سی اس کی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، بالکل درود بھیجے محمد و آل محمد، مثال یہ ہے کہ صاحب ایک پاکستانی معاشرے کو اگر کوئی اس وقت آ کر دیکھے ماہ مبارک رمضان میں، خاص کر مغرب کے بعد، تو ان سے زیادہ پکا مسلمان شاید اس کو دوسرے معاشروں میں نہیں ملے گا۔ جگہ جگہ تراویح ہو رہی ہوں گی، جگہ جگہ دروس ہو رہے ہوں گے، جگہ جگہ محافل ہیں، لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، رسول کا نام احترام سے لیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی ماہ رمضان کے صبح میں اگر بازار میں چلا جائے، البتہ وہ بازار جو صبح کو بھی کھلا ہو، تو دیکھے گا وہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں، پریشان ہو جائے گا بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ معاشرے کا کھوکھلا پن کیوں ہے؟ اچھا ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو حصہ ہے نا اس کا، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، یعنی مثلا اب ہمیں یہ توقع بھی نہیں رہی ہے کہ اگر کسی کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں اب یہ توقع ختم ہو گئی، پہلے تھی، پہلے کسی زمانے میں ہمیں توقع تھی تو ہم مثلا کہتے تھے بھائی اتنی بڑی داڑھی جھوٹ بھی بولتا ہے، اب یہ توقعات ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ان کاموں سے باہر کی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، ایک وہ جو ہماری انفرادی زندگی ہے۔ اس انفرادی زندگی کے لیے دین تجویز کیا ہے، کیوں؟ اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون بہت ہے۔ اگر دین کو انفرادی زندگی سے بھی نکال دیں تو بے سکونی بہت زیادہ ہے، بے سکونی بہت زیادہ ہے۔ شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلے کبھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, کوئی آدمی انقلاب سے پہلے کے ایران کے بارے میں بتا رہا تھا کہ لگا کہ وہ جناب کہیں پہ گیا, وہ ٹیکسی میں اس نے کسی کو سوار کیا, جس کو سوار کیا وہ کوئی خاتون تھی انتہائی نازیبا حالت میں, انتہائی نازیبا, کہنے لگا مجبوری تھی, خالی جا رہا تھا, نہیں جاتا تو اٹھاتا تو پیسے ضائع ہونے تھے تو میں نے بٹھا لیا, کہنے لگا وہ بٹھایا, اس نے ایک اور جگہ بتائی وہاں جانا ہے, کہنے لگا وہ جگہ ایسی تھی کہ ہمیں معلوم تھا جو وہاں جاتا ہے وہ دین سے فارغ ہوتا ہے یقیناً, کہنے لگا چارے نہیں, اس کو بٹھایا گیا, جناب ٹیکسی چل رہی تھی, کافی دیر تک خزر بزر کی آوازیں پیچھے سے آتی رہیں, تو اس نے ایک موقع پر تنگ آ کر کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں, اتنی دیر سے کچھ کہہ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کہنے لگی میں زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں. اب زیارت عاشورہ میں 100 دفعہ لان ہے, 100 دفعہ درود ہے, اگر آپ 100 دفعہ لان 100 دفعہ درود پڑھیں گے تو کم از کم 50 منٹ وقت چاہیے, حوصلہ بھی چاہیے, ہر آدمی نہیں کر پائے گا 100 دفعہ لان پڑھے 100 دفعہ درود پڑھے. کہنے کا میں نے ایک دم سے گاڑی کو بریک ماری اور بریک مار کے میں نے غصے سے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنے کا تو اپنی حالت دیکھو, تو میں زیارت عاشورہ سے کیا کام, کہنے کا بڑی مطمئن بیٹھی رہی اور اس نے کہا کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے. اس نے زیارت عاشورہ کا انتخاب کس لیے کیا ہے, اس کا دن اچھا گزرتا ہے, اس سے زیادہ زیارت عاشورہ چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اچھا اس میں جو لکھا ہے اللہم لعن ولا ضال من ضل حق محمد و آل محمد, اس کا کیا ہوگا, اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور اس سے کوئی سروکار نہیں. اچھا وہ جو اس میں لکھا ہے کہ اللہم لعن مثلا اعلی زیاد اعلی مروان, اس کو کیا سروکار, اعلی زیاد اعلی مروان. اس میں جو لکھا ہے کہ اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد, میری زندگی ویسی ہو جیسی ان کی زندگی تھی, اس کو سروکار, اس کو سروکار بس اتنا ہے زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں دن اچھا گزرتا ہے. یہ دین ہے, یہ وہ دین ہے جو ہم نے انتخاب کر لیا, ہمارے معاشرے نے انتخاب کر لیا. علم نکالتے ہیں, علم کیوں نکالتے ہیں, گھر میں برکت آتی ہے, اور کیا کرتے ہیں گھر میں, اور سب کچھ کرتے ہیں, فحاشی بھی دیکھتے ہیں, بے پردگی بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی گناہ بھی کرتے ہیں, عبادات کی توہین بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں لیکن علم نکالتے ہیں. علم نکالنے سے کیا ہوگا, گھر میں برکت آتی ہے, تو بات تو صحیح ہے, مولا ابوالفضل کا تذکرہ ہوگا گھر میں تو برکت آئے گی, لیکن سوال یہ کہ مولا کا تذکرہ آیا گھر میں صرف برکت لانے کے لیے تھا, وہ بھی برکت جو مانے مادہ پرستی, ان سب کا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا جب ان کا حساب نہیں ہے تو اب ماہ مبارک رمضان جیسا ایک مہینہ آیا ہے, اس میں ہمیں کچھ دینا ہے, ہم نے کیا لینا ہے, صرف ایک چیز لینی ہے, نہیں رکھیں گے روزے بے برکتی آئے گی, بہتر ہے روزے رکھ لیں تاکہ کچھ اور مشکل نہ آ جائے. گویا ہمارا دین بھی دنیا کو بچانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے. مثلاً کسی سے پوچھو بھائی شہادت کا دن ہے آج غم کیوں منایا جا رہا ہے, کہتے نہیں اگر غم نہیں منائیں گے نا تو مولا کا عذاب آئے گا. اب بات تو صحیح ہے, غم نہیں منائیں گے مولا کا عذاب آئے گا, لیکن وہ جو عذاب آئے گا تو کیا ہوگا, اس سے دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی, تو غم کیوں منا رہے ہیں, دنیا محفوظ کرنے کے لیے, دنیا نہ ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کے لیے غم ہے کہ ڈر کا. اچھا نشانی کیا ہے, نشانی یہ ہے کہ اگلے دن وہ سب کام کرے گا جو اہل بیت نے منع کیے تھے, اہل بیت کی خوشی کے لیے تھا تو اگلے دن خوشی کیوں نہیں منا رہے. یہ کیا ہو گیا ہے, یہ دین ایک انفرادی دین میں تبدیل ہو گیا ہے, اور اس دین کے اہداف انتہائی محدود ہیں, وسیع اہداف نہیں ہیں, انتہائی محدود اہداف ہیں. محدود اہداف کیا ہیں, چند دلوں کو تسلی ہو جائے گی, لوگ ذرا سا مطمئن ہو جائیں گے, اس قسم کا ایک دین ہے. اس قسم کا دین معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتا, یہ دین لوگوں کو سکون دیتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مثلا آپ نماز شب پڑھیں آپ کو سکون ملے گا, آپ تلاوت قرآن کریم کریں آپ کو سکون ملے گا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, لیکن آیا وہ معاشرہ بن جائے گا جس کے اندر عدل نافذ ہوگا, نہیں. اس کے لیے آپ کو دین کے وسیع پیمانے پہ آنا پڑے گا, وسیع پس منظر پہ آنا پڑے گا. اس وسیع پس منظر میں یہ بالکل ایسے جیسے آپ پہلے لاشیں دفنا رہے تھے, اب ظالم کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوئے, اب مشکلات آئیں. تو ہم اس نظام اسلام میں ماہ رمضان کے کردار تک پہنچے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کچھ حل ہیں, جو ایک حل بنیادی ترین حل ہے, ایک درمیانی درجے کا حل ہے, ایک ذرا کم درجے کا حل ہے, تینوں کی اہمیت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے ہم کہہ رہے ہیں آخری حل نہیں کرنا ہے, نہیں, بھوکے کو بھی کھانا کھلانا ہے, کرنا ہے, نہیں کریں گے تو اور مشکلات میں پڑیں گے. آج اگر کچھ لوگ بھوکے سوئیں گے کل ہم لوگ مصیبت میں آئیں گے, فردی نہیں ہوگی معاشرتی مشکل میں آ جائیں گے, معاشرے کے اندر سے مصیبتیں بڑھیں گی, اتعام اتعام کریں گے خود ذاتی طور پر کچھ حاصل کر لیں گے, ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے. عجیب عجیب چیزیں اس معاملے کے اندر, مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اس ایشو کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیوں آخری جو کفار ہیں ان کے پاس اتنی دولت کیسے ہے, مسلمان کے پاس کم ہے کافروں کے پاس زیادہ ہے. آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب چیز نظر آئے گی کہ یہ کفار جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے یہ دولت کہیں سے بھی لیتے ہیں, چیریٹی کے کاموں میں بہت لگاتے ہیں, آپ کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے. مثلا یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہمارے اور آپ کے پاس ہیں, جو میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا, اگر آپ ان کا چیریٹی کا فنڈ کاؤنٹ کریں تو ہمارے کسی بہت بڑے چیریٹی کے فنڈ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگا, بلکہ کئی دسیوں گنا زیادہ ہوگا. البتہ ان کی دولت بھی اسی حساب سے زیادہ ہے, لیکن چیریٹی میں بھی بہت زیادہ آ گئے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کچھ سمجھ نہیں ہے چیزیں کہ ہاں بھائی اس کام کو اس طرح سے کریں تو پیسہ بڑھتا ہے, چاہے پیسے کی محبت کے لیے ہی کر رہے ہوں, لیکن کرتے ضرور پیسے کی محبت کے لیے کرتے ہیں. اس کے سائنٹیفک اصول بنائے ہوئے انہوں نے کہ بھائی اگر آپ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت کچھ پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کے بزنس کو اس سے فائدہ کیسے ہوگا, تو وہ دنیا کی خاطر کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں نہیں معلوم وہ دنیا کی خاطر کرتے ہیں اور ہم خدا کی خاطر نہیں کرتے. ہمارے پاس تو دنیا ہدف نہیں تھی, خدا ہدف تھا, لیکن ہم اس کی خاطر نہیں کرتے. لہٰذا ہمارا کام اس معاملے کے اندر بہت کم پہ پہنچ گیا. اب اسلامی نظام کے اندر ماہ رمضان کے کردار کے اوپر چند جملات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں اچھا موقع ہے, کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں آفیشیل باؤنڈنگس بھی نہیں ہے, لمٹس بھی نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے تھوڑا سا بحث کو پھیلا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. چونکہ اس موقع پہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ایک اور بحث کو چھیڑ لیتے ہیں اور اس سے اس کو لنک کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اسلامی نظام میں تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھا, تربیت کے دو بنیادی موضوع ہیں, دو آبجیکٹس ہیں جن کے اوپر تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے پانچ سال کے بچے سے, ایک تربیت شروع ہوتی ہے پانچ سال کے بچے سے. وہ تربیت کسی اور طرح سے ہوتی ہے, سمجھ لیں مونٹیسوری لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک تربیت ہے مثلا 17 سال کا جوان ہے, 18 سال کا جوان ہے, آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے, کہہ رہا ہے مولانا صاحب میں دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, کیسے چلوں؟ اب کسی 18 سال کے جوان کو آپ 34 سال کا ہی بنا لیں, 36 سال کا ہی بنا لیں, کہ 34-36 سال کا ہے اور اچانک اس کو دین یاد آیا ہے, تو وہ آیا آپ کے پاس, اس نے کہا کہ صاحب میں اب تک دین پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا, اب میرا دل چاہتا ہے دین پہ توجہ دوں, کہاں سے شروع کروں؟ اچھا, اس کو کہاں سے شروع کروانا چاہیے؟ ہمارے یہاں کہاں سے شروع کرواتے ہیں اس کا میں تذکرہ نہ کروں, بلا وجہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کی, یہ خراب, یہ بتانا شاید زیادہ بہتر ہے کہ ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم لوگ کہیں سے بھی شروع کرتے ہوں, بظاہر ایسا ایک آدمی اگر کسی نبی یا امام کے پاس آئے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے ہی وہ آئے گا سب سے پہلے وہ چاہیں گے یہ خدا کو پہچان دے, کوئی جسمانی تبدیلی پسند نہیں کریں گے, آپ سمجھ رہے ہیں مطلب, کوئی لباس کی تبدیلی نہیں چاہیں گے سب سے پہلے مرحلے میں, پہلے مرحلے میں چاہیں گے خدا کو پہچان دے. پانچ سال کا بچہ نہیں ہے جس کو شروع کریں گے مثال کے طور پر نماز ایسے پڑھنی ہے, وضو ایسے کرنا ہے, یہاں سے شروع نہیں کریں گے. سب سے پہلے شروع کریں گے یہ بتاؤ خدا ہے, اگر خدا کو پہچانتا ہے تھوڑا بہت جانتا ہے شروع کریں گے آخرت ہے, جس کو ہم بنیادی ترین عقیدہ کہتے ہیں, وہاں سے شروع کریں, یہاں سے شروع کریں. کیوں؟ اگر خدا اور آخرت سمجھ میں آ گئی دین پہ عمل ہوگا, یہ سمجھ میں نہیں آئی دین پہ عمل نہیں ہوگا, دین بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوگا, کچھ دن کرے گا ایکٹیویٹی کی بیس پر, اس کے بعد جیسے ایکٹیویٹی پرانی ہو جائے گی ترک کر دے گا. ہم اور آپ جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے, جو اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, ایک گلیمر ہوتا ہے, ایک اچھا کام شروع ہوا ہے نیا نیا کام ہے, جوان معمولاً نئے کام کے اندر کشش دیکھتے ہیں, گلیمر ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صاحب کل ایک ریلی نکالی جائے گی, یہاں پر آنا ہے, جو جوان ہے جو مرد ہے وہ آئے میدان کے اندر. صاحب اب ظاہر بوڑھا بھی کہے گا میں بھی جوان ہوں یار, میں بھی آؤں گا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بال دفعہ میں تو کیا ہوا, اندر سے جوان ہو, وہ بھی آ جائے گا. ریلی تو کرنی ہے نا, ایک دن آنا ہے, نعرے لگانے چلے جانے, میں ریلی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا, بعض ریلیاں واجب ہیں, بعض ریلیز واجب ہیں, ان کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک دن کا کام ہے، ایک دن کا کام گلیمر پہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ایسا ہے کل تین دن کے لیے ہم نے سبیل لگانی ہے یہاں پر، کون ساتھ دے گا؟ کافی لوگ جمع ہو جائیں گے. میں نے بہت عجیب ایک تجربہ کیا، ایک بہت اکیڈیمک ہب میں، یعنی ایک ایسی جگہ جو علم کا مرکز ہونا چاہیے، وہاں پر ہم پکارتے رہتے تھے فلاں علمی کام کرنے، لوگ نہیں آتے تھے. ایک دفعہ کہا بھائی کل فلاں دن ہے، حلیم پکانا ہے، کچھ لوگ چاہیے، سب آ گئے. اس دن میں نے اس جماعت سے استعفیٰ دے دیا. میں نے کہا اگر علم کے مرکز میں بیٹھ کر بھی حلیم پہ سب جمع ہوتے ہیں اور علم پہ جمع نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے یہ حلیم والے ہی ہیں، ان کو علم سے کوئی سروکار نہیں. تو یہ جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو گلیمر کی وجہ سے اٹریکٹ کر لیتے ہیں، سسپینس اس کے اندر، ایک ایڈونچرزم اس کی وجہ سے اٹریکٹ کر لیتے ہیں. اچھا کل مجھے معلوم ہے اس کو کوئی کہے گا کہ انہوں نے دینی کاموں کو ایڈونچرزم کہا ہے، نہیں یہ نہیں کہا ہے. میں اب میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور ابھی میں سیکھوں گا، اور اس سوسائٹی میں کام کرنے کی کچھ سختیاں ایسی ہیں جو دوسری جگہوں پہ کم ہیں. ایک سختی یہ ہے یہاں پر لوگ نگیٹو سینس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر لو سامنے والا غلط ہے، کچھ بھی کر لو. یہاں پر کام کرنے کے لیے ہاتھی کا جگر چاہیے، واقعی کام کرنا یہاں آسان نہیں ہے، اسی لیے لوگ بھاگ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں قوم سے آئے ہوئے اتنے لوگ بھاگتے ہیں یہاں سے، کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ جبکہ یہاں رسپیکٹ بھی ہے، ایسا نہیں کہ رسپیکٹ نہیں ہے، پبلک بہت ہے. مثلا ابھی آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو نارمل روٹین ہے کراچی کا، اس کے حساب سے تو بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اگر امریکن اور مثلا یورپین سینٹرز کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں. وہاں عاشور کے دن اتنے آئیں گے، 20-25 لوگ آتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں 20-25 لوگوں کو سنانے کو، اور یہاں جو 300-400 لوگ عام سی نشست کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اسے پسند نہیں کرتے. کیوں؟ ایک وجہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے یہاں چک چک بہت ہے. چھوٹا سا بھی کام شروع کرو، سامنے والوں کو پتا بھی ہے کہ نیت صحیح ہے، پھر بھی پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں کسی معاملے. اچھا اس سے دل اتنا کڑتا ہے کرنے والے کا کہ یار میں کس نیت سے آیا تھا کرنے کے لیے، سامنے والا کیا میرا حشر کر رہا ہے. انبیاء کا جگر چاہیے اس طرح کام کرنے کے لیے، اس خاطر لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار چلیں گے کسی گوشے عافیت کو ڈھونڈ لیتے ہیں، سکون سے بیٹھیں گے، 25-30 آدمی ہوں گے، وہ دین کے معاملے میں ویسے ہی دور دور سے ہی بات کر رہے ہوں گے، نزدیک ویسے ہی نہیں آئیں گے. تو وہ ہفتے میں ایک دن ان کو ڈیل کرنا ہوگا، وہی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی 6 دن عیاشی سے بیٹھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، میں نے اس کے یہاں پہ کام کرنا اس حساب سے سخت ہے. کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہیں جن میں گلیمر ہوتا ہے، سسپینس ہوتا ہے، ایڈونچر ہوتا ہے، دین بھی ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں. میں نے ان کاموں کی توہین نہیں کرنا چاہیے، میں نے بتایا ایک پہلو یہ ہے. اچھا کچھ دین کے کام ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، چینج آتا ہے ان کے ذریعے سے، لیکن اس میں گلیمر نہیں ہے، سسپینس نہیں ہے، ایڈونچر نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ہر روز جماعت میں شرکت کریں گے. اب اس میں کوئی گلیمر نہیں ہے، ٹھیک ہے ہر روز آئیں گے، پھر کیا؟ ہر روز آئیں گے، ٹھیک ہے. مثلا میں ابھی ایک پروجیکٹ ایسے ہی شروع کر دوں، صاحب ایک نماز شب پڑھیں گے سی سائٹ پہ جا کر، نماز شب پڑھیں گے سی سائٹ پہ. صاحب ہم نے نام لکھوایا جوانوں سے، آج جوانوں کھڑے ہو جاؤ، سیرت فلاں سیرت فلاں پہ چلیں گے، سی سائٹ پہ جا کے نماز شب پڑھیں گے. ایک ہفتے کافی پبلک آئے گی، ہاں یار کیا بات ہوئی، کیا مزہ آیا سی سائٹ پہ جا کے، ہاں کیا نماز شب تھی. دوسرے مہینے یار بہت دیر ہو جاتی ہے، صبح کو اٹھنا ہوتا ہے، آخر کیسے. پھر تیسرے مہینے آہستہ آہستہ کہہ گئے یار نماز شب ہی پڑھنی ہے نا، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کیا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. چوتھے مہینے معاملہ ختم، یہ روٹین ہے. بہت سارے ایسے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، کیوں؟ گلیمر پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، تھیوری پہ بیس نہیں کرتے، آئیڈیالوجی نہیں ہے کوئی اس کے اندر، ایک گلیمر ہے. اچھا اب آپ آئیں ایک نظریے کی بنیاد پر کام شروع کریں، یہ کام پائیدار ہوگا، لیکن لوگ مشکل سے آئیں گے. اب دین کیا چاہتا ہے ہم سے، دین کا کام تو ہمیں یہاں ڈھونڈنا پڑے گا، دین کس طریقے سے کام کرتا ہے. دین گلیمر میں بیس کر کے کام نہیں کرتا، دین پہلے اچھی طرح آپ کو کنوینس کرے گا آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی نظریے کی بنیاد پہ کنوینس ہو جائے، کنوینس کرنا مشکل ہے، اگر کنوینس ہو جائے پھر کام پکا ہے، پھر کام پکا ہے، بہت پکا کام ہے. اب آپ دیکھیے ایک مثال اپنی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. نے دیکھا ہوگا یہ جو نو مسلم ہوتے ہیں نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نئے نئے شیخ کی طرف آتے ہیں یہ معمولاً اپنی پرانی اجدادی نسل کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں، ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے. مثلا جو نئے شیخ کی طرف آتے ہیں وہ اس نسل کے مقابلے میں جو اجدادی تشیعوں میں ہوتے ہیں زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح نئے مسلمان لوگ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ کچھ ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں پر یہ جو نئے آنے والے ہیں یہ پرانے والے والوں سے تبرہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان پرانے والوں نے ستیہ ناس مار دیا ورنہ دین کچھ اور تھا. تو ایک اور مصیبت بن جاتی ہے کہ وہ نئے آنے والے علیحدہ ہو گئے، پرانے آنے والے علیحدہ ہو گئے، ایک اور مشکل بن جاتی ہے بعض اوقات. کچھ ملکوں میں ہے، میں جانتا ہوں کہاں کہاں پر، کچھ کو جانتا ہوں. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو پرانا ہوتا ہے اس کے لیے سب چیزیں روٹین بن چکی ہوتی ہیں، وہ ان سب چیزوں کے اندر کوئی فلسفی نہیں ڈھونڈ رہا، وہ ان کے اندر کوئی حکمت نہیں ڈھونڈ رہا. لیکن وہ جو نیا آنے والا ہوتا ہے وہ اس کے اندر حکمتوں کو اور تھیوریز کو دیکھ چکا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے لیے جلوس عزاداری جذبہ دیتی ہے، بہت جذبہ دیتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے روٹین بن گئی ہے. اچھا وہ جو نیا آنے والا ہے وہ جیسے ہی جلوس کو دیکھتا ہے وہ کیسے عنوان سے دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہر دور کے ظالم کے خلاف حسینی پکار، یعنی جلوس. جب وہ جلوس کے اندر شرکت کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں آج کے بنی امیہ کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں. جوش اور جذبے سے آتا ہے، سید الشہداء کا نام لے کر زور زور سے پکارتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے آج کے یزید کے خلاف میں لڑ رہا ہوں. تو وہ احتجاج کو ایک حسینی احتجاج سمجھتا ہے، جلوس کو خاموشی سے نہیں انجام دیتا، وہ آئے چلا جائے خاموشی سے نہیں، اس طرح سے نہیں کرے گا، بھرپور طریقے سے اس میں کاروائی کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس نے فکر کی بنیاد پہ جلوس کو سمجھا ہے، روایت کی بنیاد پہ نہیں سمجھا ہے. اب اس کے اندر جذبہ ہے. اسی طریقے سے ہم ہوں گے اپنی نماز کے لیے، یہ تربیتی عمل ہے. بس ایک 36 سال 40 سال 17-18 سال اتنا کہ قابل فکر ہے، قابل شعور ہے، شعور فکر اس کے اندر ہے. وہ آپ کے سامنے آیا کہہ رہا ہے میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ سب سے پہلے شروع کریں خدا ہے یا نہیں ہے. اچھا اگر وہ آپ سے کہنا میں جانتا ہوں میں خدا ہے، آگے کی کوئی بات کریں تھوڑا سا تھم جائیں، کہ نہیں خدا پہ یقین ہے، نبی پہ یقین ہے، قیامت پہ یقین ہے. اس پریکٹس میں ایک فائدہ ہمیں بھی ہے، اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں بھی ہے؟ ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں جو ہم اس کے پرانے اجدادی ورثہ ہیں ہمیں ہے؟ یہ جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں خدا پہ یقین ہے، قیامت پہ یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، اگر اس کو بھی یقین آ گیا ہمیں بھی یقین آ گیا پھر معاملہ آسان ہے، پھر معاملہ مشکل نہیں ہے. ماہ رمضان مبارک کا کام کیا ہے؟ ماہ رمضان کا کام یہ ہے یہ انسان کو وہ شعور دینے کی کوشش کرتا ہے، بر سبیل تذکرہ. یہ شعور ہمیں رمضان سے کیوں نہیں ملتا ماہ رمضان سے؟ ایک روایت میں نے دیکھی جس میں لکھا تھا کہ رمضان مت کہو، رمضان اللہ کے ناموں میں سے، کہو رمضان کا مہینہ، کہو رمضان کا مہینہ یا رمضان مبارک ہو. ایک روایت ہے ہمارے پاس. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ صرف اہل سنت کی ہیں، ہماری نہیں ہیں. بعد میں ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ جس کا اب تک ہم مذاق اڑاتے آ رہے تھے وہ ہمارے یہاں بھی تھی. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک شاید یہ ہے، ہم لوگ اس پہ اتنے زیادہ مصر نہیں ہیں ماہ رمضان کہنے پر، رمضان مبارک کہنے پر. نہیں، روایت میں تذکرہ ہے کہ اکیلا رمضان مت کہو، اللہ کے ناموں میں سے مت کہو، رمضان آیا رمضان گیا، فرمایا اللہ کے ناموں میں سے. ماہ رمضان ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ ہم لوگ اس سے فیض کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ ہم اس سے شعور حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ چند پوائنٹس ہیں شعور حاصل کرنے کے. میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بلا کسی مبالغہ اور تکلف کے کہ میں بھی بھول جاتا ہوں. اچھا میں دوبارہ بولوں گا، آپ نے بھی یقیناً پہلے سنا ہوگا، آپ کے لیے بھی ریکال ہو جائے گا. تو ہم لوگ اس شرم و حیا میں کہ ابھی شام کو بات کر کے گئے تھے کل پھر نہیں یاد رکھیں گے تو پھر تھوڑی سی شرم و حیا ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کل ہی تو بات ہوئی ہے. میں بھی آپ کے سامنے کہوں گا نا تو مجھے یاد رہے گا، اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سنیے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب فرض فرمائیے افطار کا وقت آیا، آپ کو شاید پیاس لگی ہے، مجھے بھی پیاس لگ رہی تھی نا اس لیے میری مثال بھی پیاس کی نکلی. سب آپ کو پیاس لگی ہے،
اس کو کچھ سوچنا ہے یا ایسے ہی ہے بس پیاس لگی ہے ختم معاملہ؟ نہیں, دینی متن کہتا ہے نہیں یہاں پہ سوچو پیاس لگی ہے, یہ سوچو قیامت کا دن آئے گا جب سب پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور مجھے حوض کوثر پہ پہنچنا ہوگا, کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے اور حوض کوثر کے درمیان رکاوٹ بن جائے, حوض کوثر پہ پہنچنا. دین یہ چاہتا ہے قیامت ہمیں دنیا کے اندر, آخرت ہمیں دنیا کے اندر بار بار یاد آئے. دین یہ چاہتا ہے. جب پہلے میں سمجھتا تھا شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ بار بار یاد آئے, دیکھتا ہوں نہیں اب اہمیت ہے, دین کی نزدیک بہت اہمیت ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. دین چاہتا ہے یاد آئے. آپ کو پیاس لگی ہے, آپ یہ سوچیں قیامت کے دن حوض کوثر پہ پہنچنا ہے, یہ پیاس تو برداشت ہو جائے گی, اس پیاس سے کیا کروں گا؟ دین چاہتا ہے. یہ جو دینی رہنما ہیں یہ ہر ہر چیز سے قیامت کا تذکرہ لیتے ہیں. مثلا کبھی آگ جلتی دیکھی ہے, کہیں آگ بھڑک رہی ہے, سوچتے ہیں قیامت کی یاد اس آگ سے زیادہ سنگین ہے, چاہتے ہیں ہر چیز سے قیامت یاد آئے. اور ماہ مبارک رمضان اس کام میں بہت مؤثر ہے کہ آپ کو اور مجھے قیامت کی یاد دلائے, ہماری بھوک ہماری پیاس سب کا سب ہمیں خدا کی طرف لے کر جائے. یہ ایک ہدف. دوسرا ہدف, یہ جانتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان کا ہدف کھانا بچانا نہیں ہے. اب میں وہ ساری داستان دوبارہ نہیں کہوں گا جو میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی یہ سوچتے ہیں ہم لوگ, کبھی یہ سوچتے ہیں کہ وہاں بارک کا ہدف یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ سب نہیں ہے ہدف. کھانا بچانے کو خدا نے متعلق کہ خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ کھانا بچائے گا, اور اگر یہ ہدف ہوتا بھی تو یہ بھی پورا نہیں ہو رہا, یہ بھی پورا نہیں ہو رہا. یقیناً پاکستان کے اندر کھانے کی ڈیمانڈ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان میں, اسی لیے کھانے کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں, ورنہ بڑھتی نہیں چاہیے. تو وہ بھی ہدف نہیں ہے, ہدف ہے بھی نہیں پورا بھی نہیں ہوتا. اصل ہدف کیا ہے؟ ایک تو یہ ہدف ہے جگہ جگہ قیامت یاد آئے, جگہ جگہ خدا یاد آئے. ایک اور ہدف یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے, اچھا یہ ہم کہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں تم پر واجب ہوا ہے؟ نہیں کہا مثلا کچھ اور, فرمایا لعلکم تتقون, شاید تم لوگ متقی بن جاؤ, شاید تم لوگ تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے روزے کا ایک ہدف ہے, قرآن کریم کی زبان میں روزے کا ایک ہدف ہے, شاید تم لوگ تقوی اختیار کرو. نہیں لکھا کھانے کا مسئلہ یہ وہ, کچھ نہیں, شاید تم لوگ تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے روزے کا ہر ہدف تقوی کی سمت لے کر جائے. اور اگر پاکستانی سوسائٹی ماہ مبارک رمضان کے بعد متقی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے اس کا روزہ صحیح نہیں تھا. بلا شک و شبہ باطل ہے, گرچہ قضا کرنا واجب نہیں ہوگا, ادا ہو چکا لیکن قبول نہیں ہوا. ایسا قبول ہوتا تو اثر تو ہو جاتا جو قرآن نے کہا تھا. قرآن نے کہا تھا لعلکم تتقون, متقی بن جاؤ. اور اگر میرے اور آپ کے ذاتی تقویٰ میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ماہ شوال میں, تو کنفرم سمجھ لیجیے کہ پچھلا رمضان بیکار گیا, ماہ رمضان فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ تقویٰ نہیں بڑھا. اگر پچھلا ماہ مبارک رمضان صحیح گزرا ہوتا تو تقویٰ میں ایک قدم تو آگے بڑھتے ہم لوگ. اچھا وہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ نمبر ایک, آخرت کی کثرت سے یاد. بات بات کا آخرت یاد آئے, بھوکے ہیں آخرت یاد آئے, پیاسے ہیں آخرت یاد آئے. نمبر دو, نفس کے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت اور بڑھ جائے. یہ میں آپ کی خدمت میں سر ہوں تاکہ مجھے بھی دوبارہ یاد آئے کہ بھائی یہ کرنا ہے, ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور یاد ہی نہ آئے کہ کرنا کیا تھا. یہ ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ, چار رکعت نماز زور ختم ہو جاتی ہے, سلام پھیرتے ہیں, پھر یاد آتا ہے اچھا نماز میں توجہ دینی تھی, اب تو گزر گئی, اگلی بھی کوشش کریں گے, اگلی بھی گزر جاتی ہے. اس طرح یہ ماہ مبارک رمضان, تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ نفس کے اوپر گرفت کرنے میں مہارت لینی تھی. خدا نے متعالیٰ نے کہا بھوک و پیاس کو میں کنٹرول کروا رہا ہوں, باقی مصیبتوں کو تم کنٹرول کرو. اگر ہو گیا تو زندگی کامیاب, ماہ مبارک کامیاب, نہیں ہوا اس کا مطلب یہ مہینہ بھی گیا, کوئی فائدہ نہیں ہو پایا. ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر جو مجھے ابھی کچھ عرصے سے سمجھ میں آ رہی ہے, بنیادوں میں تو ظاہر ہے سب لکھا ہوا ہی ہے, وہ یہ ہے کہ شاید پیٹ کا خالی ہونا یہ معنویت کے حصول کے لیے بہت بڑا قدم ہے. پیٹ کا خالی ہونا اور پیٹ کا بھرا ہونا معنویت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا یہ جتنے بھی دینی رہنما ہیں, انبیاء, آئمہ, اولیاء, اوصیاء, ان میں سے کوئی کبھی بھی اپنے پیٹ کو پورا نہیں بھرتا, کوئی شکم پوری نہیں کرتا. ماہ مبارک رمضان کا ایک ہدف یہ بھی ہے, چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان میں خدا کے شکم کچھ خالی ہو. یہ جو خالی شکم ہے, شاید یہ معنویت کے لیے تھوڑا سا راستہ ہموار کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اچھا, میں نے عرض کیا, میں نہیں کہنا چاہ رہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں. جو ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ شکم خالی نہیں ہوتا. ہم جو کرتے ہیں اس اسٹائل میں کرتے ہیں کہ خالی نہ رہے. جب اسٹائل کیا ہے, سحری میں لبل اب بھر کے سو جاتے ہیں, دوپہر تک اٹھیں گے تو وہ ایسے کا ایسے ہی پڑا ہوگا, تھوڑا بہت ڈیزولو ہوا ہوگا. پھر جو بچا کچا ہے وہ گھلتے گھلتے تین چار بجی جائیں گے, آخر میں پھر سو جائیں گے. تو رمضان سے کیا ملا؟ ہمارے پاس روایت ہے, اس میں لکھا ہے کچھ لوگوں کو ماہ رمضان سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. میں سوچتا تھا کاش یہی مل جائے, اب تو وہ بھی نہیں مل رہا ہے. اب تو وہ بھی نہیں مل رہا, جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ بھی نہیں رہا ہے, اس کی مشقت بھی نہیں جھیلنی پڑ رہی, ماہ بارہ ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ماہ بارہ کا رمضان ہماری تربیت نہیں کر پا رہا, یعنی ہم تربیت کا موقع نہیں دے رہے اس مہینے کو. اچھا, اب ہونا کیا تھا؟ مثلا آخرت تو ہمیں یاد کرنا تھا بھوک و پیاس کے ذریعے سے. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا تھا. جس طرح بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کیا, اس طرح نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا تھا. تیسری بات یہ تھی اپنے شکم کو کچھ خالی بھی رکھنا تھا, کچھ خالی رکھنا تھا. اچھا, جب شکم خالی ہو تو واہ ویلا کہ بھوک لگ رہی ہے, نہیں یہ نہیں کرنا تھا. پھر اس وقت توجہ سے عبادت کرنی تھی, اس عبادت نے کچھ معراج دینی تھی, اس عبادت نے معراج دینی تھی. اچھا, اگر آج کل کے مہینے میں جیسے اب ماہ مبارک رمضان ہے, اس قسم کی کوئی عبادت کرنا چاہوں تو کون سی نماز ایسی نماز ہے جو واقعا خواہ نہ خواہ کچھ نہ کچھ بھوک میں ہوگی؟ وہ ظہر اثر ہے, وہ ظہر اثر ہے. صبح کی تو نہیں ہوگی چونکہ سحری کے بعد ہوگی, اور مغرب کی یا افطار سے پہلے ہوگی تو بھاگ دوڑ میں ہوگی, اور اگر افطار کے بعد ہوئی تو شکم پور کے ساتھ ہوگی, گئی, دونوں کا فیصلہ ہو گیا. صرف ایک ظہر اثر بچ گئی ہے, وہ شاید کچھ خالی شکم کے ساتھ ہوگی. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم دھندے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں, کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں, بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں, آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں تو توجہ نہیں ہو رہی ہوتی. لو جناب, یہ نماز بھی فارغ ہو گئی. اب معنویت کہاں سے ملنی ہے؟ اچھا, ایک اور ماہ مبارک رمضان کا ہدف یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگ قرآن کریم بہت پڑھیں گے. اچھا, جب قرآن کریم پڑھیں گے تو اس میں تو ہر چوتھی آیت تیسری آیت قیامت کے اوپر ہے, آخرت کے اوپر ہے, تو انہیں آخرت کی یاد آئے گی, خدا کی یاد آئے گی. ہمارے یہاں یہ کارنامہ ہو رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کہوں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. صرف یہ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نہ پھنس جاؤں. اتنی تیزی سے قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھا, اس سے بھی کچھ یاد نہیں آیا. اچھا, جو پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. نتیجہ صرف قرآن کریم کی نورانیت میں سے گویا ایک موم بتی کی شمع کے برابر, روشنائی کے برابر کچھ مل جاتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نصیب نہیں ہو پا رہا. یہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر یہ وہ عبادت ہے جو تمام بشریت کو دی گئی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یعنی یہ عبادت کسی ایسی مصلحت پر مشتمل ہے جو تمام انسانیت کے لیے ضروری تھی. اس عبادت میں وہ ہنر ہے کہ یہ انسانیت کی ہر سطح کو کچھ دے سکتی تھی, یہ بھی ہمارے یہاں بے بس ہے. کیوں بے بس ہے؟ ان وجوہات کے تحت بے بس ہو گئی. اب اگر کوئی کسب کرنا چاہے تو کیا کرے, کہاں سے شروع کرے اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے جس میں ساری مشکلات کا حل ہے؟ اس ماہ مبارک کے اندر جو ایسی عبادت ہے جو تمام انسانیت کے لیے ضروری ہے, کیا کریں کہ ہمیں کچھ فائدہ نصیب ہو جائے اس سے. نصف گزر چکا ہے, چند دن باقی رہ گئے, اور جو چند دن باقی رہیں گے بہت تیزی سے گزریں گے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو توجہات کو ادھر ادھر کر دیں گی, اور البتہ توجہات کو جمع کرنے والی راتیں بھی ہیں. خود شہادت امیر المومنین اس کے اندر ہے کہ جو واقعا بہت بڑا درس ہے کہ یہ شہادت کیوں ہے, شہادت کس لیے ہے, شہادت کس عظیم شان ہستی کی شہادت ہے. یہ سب کچھ ہے اس کے اندر, لیکن بہت تیزی سے گزر جائے گا. ابھی یہ آخری آخری راتیں ہیں جس کے اندر آپ توجہ دے لیں تو یہ 10-15 راتیں 10-12 راتیں جو باقی ہیں یہ فائدہ دے دیں گی, اور چند ایام. اور اگر خدا نہ کرے یہ چند 2-3 راتیں اور گزر گئیں بغیر توجہ کے, نعوذ باللہ تعالیٰ, پھر فائدہ لینا بہت مشکل پڑ جائے گا. چند اوقات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا مسئلہ یہ کہ حتی الامکان کوشش کریں با توجہ ذکر بڑھ جائے, با توجہ ذکر بڑھ جائے. ایک بے توجہ ذکر ہے, مثلا ہم سے کہا گیا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر ہر دن 100 دفعہ درود بھیجنا مستحب ہے, ہر دن 100 دفعہ درود بھیجنا مستحب ہے. ایک بے توجہ ہے, جس میں اور آپ بہت سارے کام بے توجہی میں کر رہے ہوتے ہیں, بے ارادہ کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ ایسا نہ ہو جائے ذکر, بے توجہ بے ارادہ نہ ہو, با توجہ با ارادہ ہو, سوچ سمجھ کے کر رہے ہوں میں اور آپ. درود اگر بھیج دیں سوچ سمجھ کے بھیج دیں, کم سے کم 100 درود میں 10 توجہ کے ساتھ ہو جائیں, کم از کم 10 تو توجہ کے ساتھ ہو جائیں. کہ ہم توقع کرتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرتا ہے خدا 10 کی جزا دیتا ہے, تو اگر میں نے 10 درود بھی توجہ سے پڑھ لیے تو شاید 100 کی جزا مجھے مل جائے گی. لیکن 10 بھی درود توجہ سے بھیجنا یہ بھی مارکہ بن گیا نا آج کل. بس جو عبادت کریں توجہ کے ساتھ کریں, پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ مسلسل قیامت کے بارے میں سوچیں. کسی نے آوا بحثت سے پوچھا, آوا صاحب وہ یہ لوگ خواب پہ بہت اصرار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ کے یہاں بھی خواب پر اصرار ہے, کیونکہ وہ عجیب و غریب خوابوں پر اصرار ہے, وہ خواب نہیں ہے جس پر یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں. آپ مثلا کبھی اس ٹیم کے پاس جائیں, یہ جو ٹیم ہے عرفا کی, ٹیم کہنا شاید اتنا اچھا نہیں ہے, اس دستے کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, مثلا ہم چاہتے ہیں ہماری تربیت ہو. پہلے جملوں میں سے ایک جملہ جو پوچھیں گے, ان کو خواب دیکھتے ہو جی؟ کیوں پوچھتے ہیں ان کو خواب دیکھتے ہو؟ میں نے بہت دیکھا ہے ان کے پاس جاؤ, بہت دیکھا نہیں کچھ دیکھا ہے, کچھ دیکھا ہے ان کے پاس جاؤ, تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کر کے پوچھتے ہیں کچھ خواب دیکھتے ہو؟ اچھا اب آپ مثال کے طور پر سوچتے ہیں آپ کون سا خواب سناؤں, الٹے سیدھے خواب بھی دیکھیں, میں ان کو بتاؤں گا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا, صحیح والے خواب سناؤں کیا کروں. اچھا کچھ ایسا ہو, کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے بےچارے خواب نہیں دیکھا, کیا کرے گی, کیا بول دیں گے نہیں خواب نہیں دیکھیں. خواب کا اصرار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ جو خواب ہیں یہ بعض اوقات اس حقیقت کا ریفلیکشن ہے جو ہماری پیچھے چل رہی ہے, پیچھے کی حقیقت. ایک حقیقت ہماری پیچھے بھی تو چل رہی ہے نا, جس میں ہماری تصویر نہیں معلوم, انسان ہے, جانور ہیں, کیا ہیں خدا جانتا ہے, کیا پوری دنیا بسی ہوئی ہے اس کے پیچھے. کبھی کبھی ہمارے خواب اس دنیا کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں, پیچھے والی دنیا کو. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواب ہیں یہ اگر اس حقیقت کو ریفلیکٹ کر دیں تو اس آدمی کی تربیت آسان ہو جائے گی. اس لیے پہلے سوالوں میں سے ایک پوچھتے ہیں کوئی خواب دیکھتے ہو؟ اگر کوئی خواب ایسا ان کو مل جائے جس سے یہ پتہ چل جائے اس کے اندر پیچھے کی دنیا دیکھنے کی طاقت کتنی آ گئی ہے, پھر وہاں سے تربیت شروع کرتے ہیں. اچھا اگر میں نے ان سے کہا نہیں آسا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے, تو سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی پیچھے کی دنیا دیکھنے کی طاقت نہیں آئی ہے, تو تھوڑا پیچھے سے شروع کریں گے. اچھا اب میں نے کوئی خواب سنا ہے بالکل الٹ اپ, سمجھ جاتے ہیں اس کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ حقیقت کہتے کسے ہیں, اور پیچھے لے جائیں گے. یہ لوگ یہاں سے شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے آغا بہجت کو خط لکھا یا پتہ نہیں ایسی سوال کیا, اس نے کہا آغا صاحب سچا خواب دیکھنے کے لیے کیا کریں؟ یعنی یہ بےچارا کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے آغا صاحب کچھ صحیح خواب بھی آتے ہیں کچھ ٹیڑھے میڑھے بھی آتے ہیں, میں چاہتا ہوں ٹھیک ٹھاک خواب دیکھوں, اچھے والے دیکھوں. انہوں نے لکھا جاگتے ہوئے جھوٹ مت بولو, سوتے ہوئے سچا خواب دیکھو گے. ختم. دیکھا جاگتے ہوئے جھوٹ مت بولو, ہمیشہ سچ بولو, تو تمہارا جو خواب ہوگا وہ بھی سچا ہوگا. کیوں؟ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب اس لیے وہی ہوتے ہیں کہ وہ دن بھر جاگتے ہیں تو وہی کی طرح بولتے ہیں, وہی کی طرح سوچتے ہیں, وہی کی طرح سنتے ہیں. تو جب سوتے ہیں تو دماغ اسی وہی میں رہتا ہے, وہی ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ جاگتے ہیں تو دنیا میں, بولتے ہیں تو دنیا میں, سنتے ہیں تو دنیا میں, اور چاہتے ہیں خواب دیکھیں آخرت کا, نہیں نظر آئے گا. یہ ہماری مشکل ہے. اگر کوئی خواب میں آخرت دیکھنا چاہ رہا ہے, آخرت کا مطلب وہ نہیں ہے جو اینڈ میں آئے گی, آخرت کا مطلب ہے جو دوسری والی ہے, دوسری دنیا. آخرت کے دو ترجمے کر سکتے ہیں نا, ایک یہ کہ آخر میں آنے والی, آخر میں آنے والی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. آخرت کا مطلب ہے جو دوسری دنیا ہے جو پیچھے چل رہی ہے. اگر کوئی خواب میں اس پیچھے والی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے, اسے کیا کرنا ہوگا؟ جاگتے ہوئے دنیا سے نکلے تو سوتے ہوئے پیچھے کو دیکھ لے گا, اور اگر جاگتے ہوئے صرف دنیا دیکھے گا تو پھر سوتے میں بھی دنیا ہی دیکھے گا, پیچھے کو نہیں دیکھے گا. پھر تو سوتے میں اپنے اندر چھپی ہوئی خواہشات اور پتہ نہیں شہوتوں کو تماشا کرے گا, جو نہیں حاصل کر سکا ہے وہ ہو جائے گا, الٹی سی چیزیں دیکھتا رہے گا. اور وہ جو جاگتے ہوئے میں آخرت سوچ رہا تھا اور نہیں دیکھ پا رہا تھا دو آنکھوں سے, خدا اس کو سوتے میں اس باطنی آنکھ سے دکھا دے گا. کہ تو آخرت دیکھنا چاہ رہا تھا نا, جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہی تھی, تو میں خواب میں دکھا دیتا ہوں. پھر جب خواب میں زیادہ دیکھے گا تو خدا اتنی مہارت دے گا کہ اپنے جاگتی ہوئی آنکھوں سے بھی آخرت کو دیکھے گا. یہ ان لوگوں کے پاس مہارت ہے, یہ لوگ دیکھ پاتے ہیں. اور ہم لوگ ابھی اس بات پہ تڑپ رہے ہیں کہ کاش سوتے ہوئے ہی میں نظر آئے, کچھ تو ہو, بات تو بنے. یہ ایک اور ماہوار کے رمضان کا فائدہ ہے, یہ ماہوار کے رمضان کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر شکم پہ کنٹرول ہو, نفس کے اوپر کنٹرول ہو, یہ دنیا کو زیادہ نہ دیکھے, آخرت کو زیادہ سوچے, احتمال کبھی اس کی شبوں میں آخرت نظر آئے گی, اس کی شبوں میں آخرت نظر آئے گی. بعض علماء نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے, بہت محنت کرتے تھے. مثلاً اس مسئلے پر محنت کرنے کا ایک انداز یہ تھا کہ جاگتے میں ہزار دفعہ سورہ قدر پڑھتے ہیں, جاگتے میں ہزار دفعہ سورہ قدر ایک رات میں پڑھیں تو سوتے میں آخرت نظر آئے گی, اور شاید شب قدر کے اندر شاید زیادہ آسانی سے نظر آتی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے تجربے کیے ہوئے اور کامیابی بھی حاصل کیے, اور بہت سارے لوگوں نے تجربے کیے ہیں جسے کچھ نہیں ہوا, نہ سوتے نہ جاگتے کچھ نظر نہیں آتا, ہزار دفعہ بھی پڑھ کے دیکھ لی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے کامیاب تجربے گئے. جب ہم لوگ کیا کریں, میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ خوابوں کے پیچھے جائیں, کیونکہ ہم لوگ جیسے خوابوں کے پیچھے جاتے ہیں نا, وہی جو دنیا کے خواب ہوتے ہیں وہی دیکھ لیتے ہیں اور خوش ہو کے کہتے ہیں یہ وہ آخرت والا خواب تھا. نہیں, وہ دنیا والی ہوتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں جن کو خواب میں آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کی اپنی کوالٹی ہونی چاہیے, وہ بہت ڈسٹنگوش خواب ہونے چاہیے, ان میں بہت زیادہ مکس اپ نہیں ہونا چاہیے, بہت سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ آخرت والا خواب ہے, دنیا والا خواب ہے. تو ہم لوگوں کے لیے مکس اپ ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور نہ میں خوابوں پہ اصرار کرنا چاہ رہا ہوں, قطعاً میری فیلڈ نہیں ہے, میری زبان سے نکل گیا ہے اچانک. صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہم اپنی آخرت پر بہت زیادہ توجہ بڑھائیں گے, امید یہ ہے کہ خدا نمتعال ہمیں اس آخرت سے آشنا کر دے گا, پھر ہم پہچاننا شروع کر دیں گے. خوش قسمتی سے اس وقت بھی دنیا کے اندر بڑے عجیب لوگ اس اعتبار سے موجود ہیں, صرف علماء میں نہیں ہیں, غیر علماء کے اندر, کہ جو واقعاً اہل آخرت ہیں, اہل آخرت ہے. یعنی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں لیکن آخرت کو جانتے ہیں, آخرت کو جانتے ہیں. اب مہبار کے رمضان میں ایک کوشش یہ کریں, دنیا پہ توجہ تھوڑی سی کم کر کے آخرت پہ بڑھا دیں. اب ایک آخری پوائنٹ, بالآخر رہنا تو دنیا میں ہی ہے نا, پھر گاڑی ڈرائیو کروں گا, گاڑی تو ڈرائیو دنیا میں ہی کرنی ہے نا, آخرت کی روڈ پہ تو گاڑی نہیں چلے گی, چلے گی تو دنیا کی روڈ پر. اب اس میں میں کیا کروں, کچھ تو یہ کروں کہ ذکر کے ذریعے سے کچھ ذکر ہوتا رہے تاکہ میں اس دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤں, کچھ یہ کام کروں, ہر کام سے پہلے سوچوں اس کا آخرت پہ اثر کیا پڑے گا. کاش خدا یہ سوچنے کی توفیق ہمارے دماغوں کو دے دے, مجھے بھی دے دے, کسی طریقے سے مل جائے کہ ہر کام سے پہلے یہ یاد آ جایا کرے کہ یہ جو کر رہا ہوں اس سے آخرت پہ کیا اثر پڑے گا. تو ہم لوگوں کی یہ جو دنیا ہے یہ خود بخود آخرت کو بنانا شروع کر دے گی, کیا آخرت کو بنائے گی. دنیا کا اس سے بڑھ کر کوئی ہدف نہیں ہے. اگر میں کوئی کلب کو اور کھینچ دیتا تب بھی کوئی مبالغہ آرائی نہیں تھی. کوئی ہدف نہیں ہے دنیا کا, اس سے بڑھ کر کوئی ہدف نہیں ہے کہ آخرت کو بنائے. بس کوئی ہدف نہیں ہے, صرف یہ ایک ہدف ہے, یہ دنیا اس لیے کہ آخرت بنائے. اور اس دنیا کا آسان ترین جو مجھے سمجھ میں آیا ہے ڈسکرپشن, وہ یہ ہے کہ یہ وہ سب سے چھوٹا ٹائم ہے جو آخرت کی سب سے بڑی مدت کو بنا سکتا ہے. یہ صرف 50-60 سال ہیں, آخرت کے لاکھوں سال اس 50 سال سے بنیں گے. کاش ہم لوگ اس کو سمجھ جائیں, کاش توفیق, یعنی انسان کتنی توفیق مانگتا ہے یہ ہو جائے یہ ہو جائے, کاش اس کی توفیق نصیب ہو جائے, یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کا اس کے سوا کوئی ہدف نہیں ہے کہ اس 50 سال سے آخرت کے لاکھوں سال بننے ہیں. کاش یہ سمجھ میں آ جائے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے, کوئی بچتا نہیں ہے کہ آدمی کرے گا کیا. کاش یہ سمجھ میں آ جائے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے یہاں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے خدا ہی ہے. کاش یہ سمجھ میں آ جائے, یعنی انسان کتنا جا کے دیواروں سے سر توڑے کہ خدا ہے یہ سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہے. پھر زندگی میں اطمینان بھی ہے, سکون بھی ہے, ہدف بھی ہے, کامیابی بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر صرف پریشانی ہے, صرف پریشانی, افراتفری جھیلنی پڑے گی. ماہ رمضان کا ہدف یہ ہے, ساری دعائیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اسی طرف لے جا رہی ہیں کہ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ دنیا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں ابھی کہیں پر تھا تو ایک کتاب میں سے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, بہت خوبصورت واقعہ تھا, چلتے چلتے آپ سے شیئر کرتا ہوں. شہید اول کا واقعہ ہے, پچھلی جگہ جہاں پہ تقریر کی تھی وہاں پہ یہ جملہ, یہ واقعہ دہرایا تھا میں نے. شہید اول جیل میں ڈال دیا گئے, ان کو کچھ مخالفین نے پکڑ لیا, ناصبین نے, شام کے ناصبین نے. شہید اول عالم بزرگوار, آج سے تقریباً 700 سال پہلے, ان کو پکڑ لیا, بے تحاشا ظلم کیا ان کے اوپر, آخر میں ان کو شہید کر دیا تھا, لاش گویا جلا دی تھی, بہت ظلم کیا تھا ان کے اوپر. اور بڑے گراں قدر عالم تھے, جیسے سمجھ لیجیے آج کے زمانے کا مرجع تخلیق. ان کو پکڑ لیا, اذیت آزار بہت زیادہ کی, زندان میں ڈال دیا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ مجھے مار دیں گے. اسی زندان میں انہوں نے زندان بان سے التجا کر کے کاغذ منگوائے, قلم منگوایا, ایک کتاب لکھی. 700 سال ہو گئے, جو بھی عالم بنا ہے اس نے وہ کتاب پڑھی ہے. کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں شیعہ عالم بنا ہے اس نے وہ کتاب پڑھی ہے, لمعہ نام کر کے کتاب لکھی, لمعہ تو دمشقی اس کا نام پڑ گیا. زندان میں بیٹھ کے لکھی تھی, کچھ لائنیں اپنے خون سے بھی لکھی ہیں, کہ یہاں پہ انک ختم ہو گئی تھی تو اپنے خون میں ڈبو ڈبو کے لکھی ہے انہوں نے. یہ شہید اول معنویت میں عجیب مقام پر تھے, عجیب مقام پر تھے. جب زندان میں تھے ایک موقع کے اوپر, بہت ان کا دل کوڑا اس بات کے اوپر کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے, تو انہوں نے ایک عبارت لکھی. وہ عبارت ایک اور دعا سے تھوڑا سا نزدیک تھی, میں اس کو ابھی یاد نہیں آ رہی کہ وہ اصل عبارت کیا تھی, لیکن وہ جو عربی کی دعا ہے وہ یہ تھی, ربی انی مغلوب فانتصر. انہوں نے جو جملہ لکھا تھا وہ اس سے ذرا سا مختلف تھا, ترجمہ یہ تھا کہ اے پروردگار میرے اوپر ظلم کیا گیا, میری نصرت کر دو. کہنے کاغذ پہ لکھا, اپنے سرہانے کی جگہ پہ لکھ کر سو گئے. تھوڑی دیر میں اٹھے تو اس کاغذ کے پیچھے لکھا تھا, ان کنت عبدی فاستبر, اگر میرے بندے ہو تو صبر کر دو. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو اچھا ٹائم تھا یہ کہیں اور سے تھا, یہ جو سخت ٹائم آیا یہ کہیں اور سے آیا. نہیں, یہ بھی خدا نے دیا ہے, یہ بھی خدا نے دیا ہے, یہ کیوں برا لگ رہا ہے, یہ بھی خدا نے دیا ہے. زیادہ سے زیادہ یا امتحان ہے یا سزا ہے, دونوں صورت میں خدا کی طرف سے. سزا ہے تو پناہ مانگو, امتحان ہے تو کامیابی کی دعا کرو, لیکن ہے خدا کی طرف سے. ہم مطمئن نہیں ہو پاتے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کھوڑتے ہیں, یہ خدا کو اچھا نہیں لگتا, بندہ چیخے چلائے. کیا فرمایا, ان کنت عبدی فاصطبر, اگر میرے بندے ہو تو صبر کر لو. کیا ہوگا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا تمہاری لاش کو جلا دیں گے. کہاں جائیں گے یہ, کہاں جائیں گے تم, کہاں جاؤ؟ زندہ بھی رہتے تو میری سامنے تھے نا, مرنے کے بعد بھی میرے ہی پاس ہو. یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ. کہنے والے کو بھی یاد نہیں رہتا ہے, کہنے والا بھی کہہ رہا ہے, یہ سب باتیں ہم لوگ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. کاش ہمیں یہ سب سمجھ میں آ جائے. توفیق چاہیے, گر گڑائے خدا کے سامنے کہ خدا اپنی توحید دے دے کسی طریقے سے. ہم لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہیں. ابھی ہمارے سامنے بڑی بڑی شبیں ہیں, اس میں جتنا خدا نے متعلق سے گڑ گڑا کے کہہ سکتے ہیں خدا نے توحید دے دے کسی طریقے سے, تاکہ ہم اس دنیا کے اندر یہ سمجھ میں آ جائے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. بلا وجہ میں ادھر ادھر نہ جائیں, جو صحیح کرنے کا کام ہے اسے کریں, جلد از جلد فارغ ہو کر تیرے حضور پہنچ جائیں. دنیا کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے, مطلقاً کچھ نہیں ہے, باقی سب فرض. دعا کرتے ہیں پروردگار سے. پروردگار آپ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہے پاک پروردگار, تجھے اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطہ, اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے ان کی شہادتوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار, تجھے ان کے تقدس کا واسطہ, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہے پاک پروردگار, ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ماہ مبارک رمضان اب آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, امیر المومنین کا واسطہ, سید الشہداء کی مظلوم یتیم بچوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار. اگر اب تک نہیں بخشا, واسطہ سیدہ کائنات کا, ہمارے مرحومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم تیرے دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پاک پروردگار, نفسانی خواہشات رکاوٹ بنی ہوئی ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تمام آرزوئیں تمام امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.